کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ جو منافرت پر مبنی تقاریر ہیں اس کے لیے ممبر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ہے ایک بات، اور یہ کہ اگر یہ ہو جاتی ہیں تو کتنی سختی سے اس کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 ستمبر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا
جی،
اور جس میں وزیر داخلہ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اے بھی تھے اور دیگر وزراء اور اعلیٰ افسران بھی تھے، وہاں پر یہ بات تمام تر کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے کہی ہے کہ جہاں تک مسائل یا مکاتب فکر کا تعلق ہے یہ آج کی بات نہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو مسلکی خلافیات ہیں وہ اکیڈمک ہیں اور کلاس روم کا ان کا بحث کا مقام ہونا چاہیے. اگر باہر کوئی شخص عوام میں منافرت پھیلاتا ہے اور تصادم کی فضا پیدا کرتا ہے تو ریاست اس کے خلاف ایکشن لے تو ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے بلکہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات جو ہم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی نظر میں اگر کوئی ادارہ بحیثیت مجموعی کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے یا کچھ افراد ملوث ہیں اور ریاست کے پاس شواہد ہیں، وہ شواہد کے ساتھ کاروائی کرے تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسی بھی ملک دشمن شخص کا دفاع نہیں کریں گے. یہ بات ہم وہاں بھی کہہ چکے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی ہم کہتے رہے ہیں، اور باقاعدہ جو دینی مدارس کی 5 تنظیمات ہیں ان کی طرف سے ہم نے لکھ کر بھی گورنمنٹ کو دیا تھا. اب قانون نافذ کرنا یہ ریاست کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. البتہ جو مدارس قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنا اکیڈمک کام کر رہے ہیں تو ان کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے کہ لوگوں میں ایک رد عمل پیدا ہو اور ایک منافرت پیدا ہو، کیونکہ جو ضرب عضب آپریشن جاری ہے یہ پوری قومی اتفاق رائے سے عمل میں آیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قومی اتفاق رائے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے، نتیجہ خیز ہو اور دہشت گردی کو، ملکی سرحدوں کے اندر داخلی فساد اور مفسدین کو، اس سارے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھیڑنا اشد ضروری ہے، ازحد ضروری ہے، اور یہ پورے ملک اور قوم اور خود دین اور مذہب کے بھی مفاد میں ہے.
جی بہت شکریہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بالکل اس کو انڈورس کیا کہ حکومت اعتماد میں لے کے یہ ایکشن کر سکتی ہے، اور آپ نے بتایا کہ ہم نے حکومت کو آلریڈی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کی تنظیم اور مدارس ایسے کسی شخص یا ادارے کو سپورٹ نہیں کریں گے جو منافرت پھیلانے میں ملوث ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. محید یوسف صاحب، ان کا تعلق یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ہے، اس وقت پاکستان میں ہیں. کچھ دیر پہلے ہم نے ان سے بات کی اور ان سے معلوم کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو قومی ایکشن لائحہ عمل ترتیب دیا گیا اس پہ پاکستان کی فوج اور سویلین قیادت کتنی متفق یا متحد نظر آتی ہے، کتنی کوآپریشن یا کوآرڈینیشن موجود ہے؟ کیونکہ اخباری اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزرائے اعلیٰ پہ تھوڑا زور دیا جا رہا ہے ملٹری کی جانب سے، سیکورٹی فورسز کی جانب سے، کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بذات خود کل کہا کہ تمام صوبوں میں اس پہ یکساں عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو سیاسی قیادت کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ محید یوسف کا انالیسس کیا ہے؟
ایسا دو چیزیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس سے پہلے پاکستان میں پچھلے 10 برس میں اتنی زیادہ پولیٹیکل ول اور سول ملٹری کوآرڈینیشن نہیں دیکھی اس معاملے پہ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میرا خیال ہے واقعتاً تمام ادارے جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں اس معاملے پہ. دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی تک تو کوئی زیادہ خاطر خواہ پروگرس بھی شاید نہیں ہوئی، کامیابیاں بھی نہیں ہوئی، تھوڑا بہت کچھ آپ کو نظر آیا لیکن ابھی تو یہ بالکل شروعات ہے. یہ ایک جنریشنل چینج ہے. آپ نے کلچر کی بات کی، ہیٹ اسپیچ کی بات کی، یہ تو برسوں لگ جائیں گے پاکستان کو. اور ایکسٹریمزم ہم جانتے ہیں کہ چلیں آپ اس کو ایکسٹریمزم نہ کہیں، انٹالرنس کا جو مادہ ہے ایک کرپشن کے خلاف وہ تو پاکستان میں بہت بڑھ گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, تو یہ معاملہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. ہاں کم از کم یہ ضرور مجھے اب لگ رہا ہے کہ اگر آپ بات کریں عہدیداروں سے, خواہ وہ سویلین ہو, جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش اس وقت کر رہے ہیں اور کوشش اب وہ بھی رہیں گے کیونکہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے.
محید یوسف صاحب کا انالیسز آپ نے سنا, ہم نے حکومت کا ورژن اس پہ لیا ہے اور وہ جو سوالات اٹھائیں کہ پرائم منسٹر صاحب بذات خود اگر مطمئن نہیں ہیں اور خاص طور پہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب, اگر بہت سارے لوگوں کا اس جانب اور تجزیہ کاروں کا اشارہ بھی ہے کہ بہت ساری عسکری تنظیمیں یا عسکری ذہن رکھنے والے دینی اور مذہبی جو اکابرین ہیں یا رہنما ہیں ان کا تعلق پنجاب اور جنوبی پنجاب سے ہے, تو وہاں پہ اسی شد و مد کے ساتھ کاروائیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سوالات ہم نے ان کے سامنے اٹھائے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. گزشتہ روز جو نیشنل ایکشن پلان پہ پیش رفت مانیٹر کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس تھا, پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا, آرمی چیف موجود تھے, تو کیا کباتیں یا کیا رکاوٹیں ہیں جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے یا سیاسی انتظامیہ ہے وہ اس کو مکمل اس پہ عمل درآمد کرنے سے قاصر ہیں, کیا ریزنز ہیں؟
دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, کل کی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ, ہائی لیول میٹنگ جو ہے اس میں برملا خود اس بات کا ان کی تفضات تھے, اور بلکہ ان سوبن انہوں نے کہا کہ وہ عدم اعتماد ایک قسم کا انہوں نے کیا کہ یہ جو نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس پر صحیح مینوں میں with in real spirit کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا.
صحیح.
اب آپ نے اس کی وجہ پوچھی, وجہ بے شمار ہو سکتی ہیں کیونکہ انتظامی معاملات ہیں, لیکن میری نظر میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چاروں صوبوں میں مختلف پولیٹیکل پاورز ہیں.
صحیح.
اور یہاں پر ایک پارلیمانی نظام ہے, اور یہ نیشنل ایکشن پروگرام جو چل رہا ہے اور جو یہ ساری ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس میں ملٹری اور سول دونوں کا رول ہے. مطلب اب ملٹری اور جو رینجرز ہیں وہ ایگزیکیوٹیو ایجنسی ہے.
صحیح.
اب پولیٹیکل پاور جو ہیں ان کو بعض اوقات بہت سارے معاملات کا علم نہیں ہوتا اور بعض کا علم ہوتا ہے, اور بہت سارے معاملات میں انوالومنٹ پائی جاتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی, یا ان کے دوستوں کی, یا ان کے وزراء کی, یا ان کے جو دیگر کوئی من چاہتے لوگ ہیں. تو اس پر ایک عجیب قسم کی ان ریسٹ جو ہے پائی جا رہی ہے.
صحیح.
جس میں وہ کام جو ہے جس کی پیش رفت اس انداز سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. مطلب
صحیح. تو کیا اب اس کو آرمی ڈرائیو کرے گی؟ آرمی
جو مجھے نظر آتی
جی, تو کیا اب اس کو بھی آرمی پریشرائز کرے گی وزراء اعلیٰ کو کہ وہ ایکشن لیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی دہشت گردی کے واقعات اگر کم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ضرب عزم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ڈسمینٹل ہو گئے ہیں, لیکن ایکسٹریمزم, ہیٹ اسپیچز, یہ سلسلہ جاری ہے, اور ایکسٹریمسٹ گروپس خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو جنوبی پنجاب یا پنجاب کے اندر موجود ہیں وہ اسی طرح سے فعال ہیں, اور کل اگر پرائم منسٹر صاحب کی بھی جو ڈس سیٹسفیکشن ہے اس کا بھی بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ پنجاب سے متعلق ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے.
میں نے اس لیے کہا نا شروع میں کہ یہ بڑی گریٹنس ہے میاں نواز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر سی, کہ انہوں نے برملا کوئی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے کہا کہ صوبوں میں, اور جس سے سب سے بڑا صوبہ ان کے بھائی کی جہاں پر حکومت ہے وہاں پر ہے, اور انہوں نے بالکل برملا اور کلیئر یہ کہا کہ بعض جگہ پر جو ہے وہ صحیح کام نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو ہیڈ سپیچز ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چونکہ یہ تو ایکشن اب شروع ہوا ہے نا, اور 14-15 سال کی بیماری ہے یہاں پر ٹیررزم کی. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پولیٹیکل اور پھر بلسوز کوئی ایسی شخصیت جو پولیٹیکل بھی ہے اور مذہبی بھی ہے, تو وہ جوش خطابت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں.
صحیح. آج اسی ریفرنس میں ویسے پتہ چلا ہے اخباری اطلاع کے مطابق چنیوٹ سے ایک جمعیت علماء اسلام کے سابق ایم پی اے بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, ایسی ہی کسی جذباتی سپیچ کے نتیجے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ گلوریفائی کر رہے تھے لشکر جنگوی کے مارے جانے والے رہنما کو, تو اس پہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سیاسی قیادت اس کی یہ سیاسی مسلحتیں ہیں یا کوئی خوف ہے ایسی ایکسٹریمسٹ فورسز کے اگینسٹ اگر وہ ایکشن نہیں لے رہے تو؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خوف کی جہاں تک بات ہے جی, تو خوف پہ تو پورے پچھلے 14-15 سال سے پورا ملک ہی انوالو ہے. ہر کامن مین جو کہ سیاسی نہیں بھی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک سیاست سے, وہ بھی خوف زدہ ہے. جائنٹ ایکشن ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے,
جائنٹ ایکشن میں بعض ساری جہاں پر خوبیاں ہو جاتی ہیں وہاں پر کچھ خامیاں بھی رہ جاتی ہیں.
لیکن آپ شاید شاہ صاحب اتفاق کریں گے کہ اگر خوف ختم کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہے. ابھی ایک انڈیپینڈنٹ انالسٹ سے ہماری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل درآمد نہ ہو, لیکن پاکستان کی تاریخ میں اور پچھلے 15-20 برسوں میں جس ٹیررزم کا سامنا ہے, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سیاسی اور فوجی قیادت ایک سیریسنیس نظر آ رہی ہے. تو اس سیریسنیس کا فائدہ سیاسی قیادت کو بھی اٹھانا چاہیے, اور کیا اب اٹھا پائے گی؟
یقیناً اٹھانا چاہیے اور اٹھا رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں بطور ایک طالب علم کے, اگر یہ دونوں ایک پیج پر نہ ہوتے, پولیٹیکل پاور جو ہے جو کہ پالیسی بناتی ہے, سوچتی ہے, گائیڈ لائن دیتی ہے, وہ اور عسکری قیادت جو کہ ایک قسم کا ایگزیکٹو ایجنسی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے, عمل درآمد کر رہی ہے عملی طور پر فزیکلی, یہ اگر بیک وقت دونوں ایک پیج پر نہ ہوتے تو شاید یہ کامیابیاں جو آج قوم کو ملی ہیں یا پاکستان کو ملی ہیں شاید وہ نہ ملتی. پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف یا پاکستان کی پولیٹیکل پاور, دوسرے لفظوں میں میاں نواز شریف صاحب, یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے, ان کی آپس میں ہمانگی کی وجہ سے آج بہت کچھ اچیو کر رہا ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام اور کراچی کی عوام. بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی بڑا فرق ہے. اب لوگ باہر آ کر شام کو رات کو 2 بجے آ کر چائے بھی پیتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, بڑا فرق پڑا ہے.
لیکن کراچی میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ایکشن, خاص طور پہ اگر وہ کرپٹ لیڈرشپ کے اگینسٹ ہو, وہ کرمنلز کے خلاف ہو, یا جیسے آرمی کہتی ہے کہ جن لوگوں کا نیکسس ہے, جو فنانسرز ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ ٹیررزم کے, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے ہے. تو کیا پنجاب میں آپ کو لگتا ہے
اس سے کوئی اختلاف نہیں کسی کو؟
صحیح,
نہ ہماری وفاقی حکومت کے خلاف ہے, نہ پنجاب کی حکومت کے خلاف ہے, نہ میاں صاحب کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن بعض کا جو ایگزیجریشن بہت ہو جاتی ہے کہ جناب کراچی میں ہو رہا ہے تو لاہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اب لاہور کو 2-2 درجن ٹارگٹ کلنگ بھی تو نہیں ہوتی تھی نا, یعنی اتنا وہ نیکڈ وائلیشن اور نیکڈ ٹیررزم نہیں تھا کہ 2-2 درجن ڈیلی لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ملزموں کو پتہ نہیں ہے, وہ صورتحال نہیں ہے. باقی میں یہ نہیں چاہتا کہ پنجاب جو ہے وہ بالکل وہاں یہاں پر کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. یقیناً یہاں پر بھی لوگ ہو گئے ٹیررسٹ جو ہے, اس کی باؤنڈری ملتی ہے ہماری مختلف جگہ پر, مختلف سرحدوں پر, جہاں پر مختلف لوگ مختلف انداز سے مختلف اداروں میں چھپے ہوئے ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے علماء بھی اور سیاسی لوگ بھی اور وہ لوگ بھی جو مدرسے چلاتے ہیں یا وہ دینی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی موجود تھے, اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے. یہ اسی لیے تاکہ اور جو ایکشن ہو رہا ہے وہ بالکل بغیر کسی تمیز کے, وہ سندھ میں اگر ہوگا تو پنجاب میں بھی ہوگا, پنجاب میں ہوگا تو کے پی کے میں بھی ہوگا, بلوچستان میں بھی ہوگا, اور ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی 6 ستمبر کی تقریر میں یہ کہا کہ تمام وہ لوگ جو کہ
فائنانسر ہیں, فسیلیٹیٹر ہیں,
اور فسیلیٹیٹر ہیں, ان کو بھی ہاتھ ڈالا جائے گا جو کہ مالی معاونت کرتے ہیں ٹیررزم کی یا اس دہشت گردی کی.
جی سامعین, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے ٹریڈرز ایکسپورٹرز, ان کے لیے کیا مشکلات ہیں. پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ معیشت کی بحالی کے لیے اور قرضوں میں جکڑے ملک کو ایک ٹریک پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہرل گل اور گل رخ, ان کے ساتھ موجود ہیں جیکسن ویرز اور سلمان ترولی ہمارے انجینئرز ہیں. اس حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی, آج ایکسپورٹرز کے ساتھ, سرمایہ کاروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو اسی لیول پہ لانے کی ضرورت ہے جس لیول پہ باقی دنیا کے ممالک بائی ریشو موجود ہیں, ایٹ پار ہیں, اس لانے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا یہ ملک ہے, اور اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. دوسری طرف جب ہم ایکسپورٹر سے، ٹریڈر سے یا بزنس مین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ماحول بنایا جانا چاہیے، جو کاروبار کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، امپورٹس اور ایکسپورٹس کے لیے بے حد ناگزیر ہو، بے حد اہم ہوتا ہے، وہ بھی فراہم کرنے میں حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہے. جیسے انرجی کرائسس ہے، وہ کہتے ہیں بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرف کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ حالیہ دنوں میں وہ کہتے ہیں بہت بڑھ گئی ہے. یہ وہ ایشوز ہیں ایکسپورٹرز کے جو ان کی طرف سے سامنے آتے ہیں. انالیسس ہم لیں گے سارے سچویشن کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ممتاز ماہر معاشیات ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب، ڈائریکٹر ہیں پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے، فارمر پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے ایکسپورٹ امپورٹ ایسوسی ایشن کے، کالمسٹ بھی ہیں، یعنی ان حالات پہ نظر بھی رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ بتائیے گا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ایکسپورٹس بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ ہمیں اکیڈیمکلی بتائیے گا کہ واقعتاً یہ جو اس وقت ایک کمپٹیشن کا یا ایک تقابلی فضا ہے سرمایہ کاری کی اور ان چیزوں میں، تو ایکسپورٹس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی ملک کی معیشت کے اندر، اور پاکستان کے اندر انرجی کرائسز ہو یا دیگر کچھ ہرڈلز ہوں، بیوروکریٹک ہرڈلز ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ ایکسپورٹرز کی مشکلات کیا ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوا، یہی سوال ہم کرتے ہیں ضیاء الحق سرحدی صاحب سے، ڈائریکٹر پاکستان افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس. جی سرحدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ایکسپورٹرز کے بیہاف پہ کیا ایشوز ہیں جو ایکسپورٹس پاکستان کی اس لیول پہ نہیں ہیں جہاں پرائم منسٹر صاحب دیکھنا چاہتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ایکسپورٹ کا جو آپ نے جو سوال کیا ہے، اب ایکسپورٹ کی جو صورت حال ہے اس وقت، جیسے کہ آپ نے ابھی ابتدائی کلمات میں بھی بات کر دی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے علاوہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہاں خاص کر میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، خیبر پختونخوا کی، یہاں جو حالات ہیں اس وقت، ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں. یہاں جو بھی واقعات ہیں وہ تمام دنیا کو بھی بتائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے یہاں جو آدھے سے زیادہ جو کارخانے ہیں وہ بند پڑے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ جو ملک کی صورت حال ہے وہ بڑی سنگین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور خاص کر جو کارخانے چلا رہے ہیں، جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں. اس حالت میں کام کرنا نہایت ہی مشکل ہے.
کیا کرے گورنمنٹ، کیا کرے گورنمنٹ اگر پروموٹ کرنا چاہتی ہے، آپ کی مشکلات حل کرنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ کیا کرے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کا آپ اسے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ دو تین سالوں سے یہ جو ٹریڈ پالیسی بنا رہے ہیں، وہ تین سالہ ہم نے خود، ہماری چیمبر نے، ہماری فیڈریشن نے، ہم نے یہ لوگ تجویز دیا تھا کہ بھائی 7 کا جو ٹائم ہے یہ بڑا شارٹ ٹائم ہے، آپ کم از کم 5 سالہ ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس کے اوپر کام کیا جائے. کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر میں ہر ایک ہفتے کے اندر اندر دو تین قسم کے اثرات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ نہایت مطلب مشکلات کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. جب تک ملک کی جو ٹریڈ پالیسی ہے جس پہ تمام دار و مدار ہے، اگر یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ جو پالیسی جو ترتیب دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی پالیسیاں بنائیں کہ کم از کم جو اس کے جو دیکھیں، اب ظاہر ہے ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کے لیے تو ایک دن یا دو دن یا ایک مہینہ تو نہیں ہوتا نا. وہ ظاہر ہے ایک اپنا سیٹ اپ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ سوچ کے مطابق اپنے جو کاروبار ہے اس کو بڑھاتا ہے. لیکن یہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر 15-20 دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد، وہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ضروری اس عمر کی ہے کہ پالیسیوں کو ترتیب سے بنایا جائے، اور دوسرا جو بیوروکریٹ ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ نہ کریں. دیکھیے زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ
ان کو سامنے رکھ کے ڈیسیشنز لیں. جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم، ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے گا، انہوں نے بھی اپنے ایشوز بتائے ہیں، ایک تو کہتے ہیں بیوروکریسی کی ہرڈلز ہیں، دوسرا یہ کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے انالیسز نہ ہوں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو پالیسیز میں گنجائش یا اسپیس دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انرجی کرائسز اور جو ماحول ہے وہ سازگار بنانا بے حد ضروری ہے سرمایہ کاروں کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ فوکس تو اپنی جگہ درست ہے کہ ایکسپورٹس بڑھنی چاہئیں، لیکن جو حالات ہیں ملک کے اندر، انرجی کرائسز ہو یا باقی پالیسیز ہوں یا پالیسیز کے تسلسل کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو کیسے بذات خود گورنمنٹ کے بیہاف پہ کتنا ضروری ہے کہ ایڈریس کیا جائے؟
دیکھیے میں آپ کو بنیادی طور پر یہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے برآمدات کے مسئلے ہیں،
جی
اس پہ بات یہ سوچنے کی ہے کہ 2011 کے مقابلے میں بھی ہماری برآمدات 1.2 ارب ڈالر کم ہیں, خطے کا واحد ملک ہے جس کی برآمدات بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہیں. اس کے ریزن جو ہے نا ڈیپ روٹڈ ہیں, ان پر بات کر لوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرس یہ ہیں جو اس وقت ہیں, اور ہم تعلیم, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اسکلڈ لیبر کے لیے جو ہے رکوع مختص نہیں کرتے, تو ہماری برآمدات نہیں بڑھ سکتی, چاہے آپ کتنا زور لگا لیں. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیگرس ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت سبسڈی دی جا رہی ہے 5,300 ارب ڈالر صرف انرجی سیکٹر میں, اور ہمارے یہاں چونکہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اور حکومت ہو رہے دے رہی ہے, کرپشن ہے اور سادہ اخراجات ہیں, تو ہم سبسڈی وڈرا کر کے بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں. دنیا میں 5,300 بلین کی سبسڈی ہے انرجی پر, جس میں سب سے زیادہ چائنا کی ہے. تو پھر آپ ہمارے برآمد کنندگان ان سے کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو اگر ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہوتی اور ہمارا گلوبل کمپیٹیو انڈیکس ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے, تو وہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ ٹیکسوں کا نظام, بینکوں کا نظام ٹھیک کریں گے اور اس پیسے کو ڈائیورٹ کریں گے تعلیم, صحت, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر. اس کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ تیار نہیں ہے. تو ٹریڈ پالیسی آپ لاکھ بنا لیں, لیکن آپ کی برآمدات سے ہماری امپورٹ دگنی ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے 23 ہے, ہماری امپورٹ 45 ہے. اتنا بڑا فرق, جب تک کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں کریں گے ہماری برآمدات نہیں بڑھیں گی, اور وہ اسٹرکچرل چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور سیاستدان اور صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں. لیپا پوتی وہ کر رہے ہیں. نمبر ایک تو بنیادی بات بالکل یہ ہے. دوسرے یہ کہ دنیا بھر میں جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 50% تقریباً انجینئرنگ گڈس ہیں, اس میں ہمارا حصہ زیرو ہے. اور ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ میں دنیا بھر میں 6-7% ہے, ہم اس میں صرف کمپیٹ کر رہے ہیں. تو 6-7% سے کتنا آپ کمپیٹ کر کے اپنا بڑھا لیں گے, ایک سوچنے کی بات ہے. کہ ہمارا 55% شیئر ہے ٹیکسٹائل کا, تو ہمیں ٹیکسٹائل کو ضرور اہمیت دینی چاہیے, لیکن ہمیں انجینئرنگ کی طرف اگر ہم نہیں جاتے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جاتے, اپنی قوم کو جو ہے اسکلڈ لیبر نہیں بناتے, اور دنیا میں جو ایوریج ہے اس کا ووکیشنل ٹریننگ کا وہ 16% ہے, پاکستان کا 0.56% ہے. کیونکہ ہماری ترجیحات میں ایکسپورٹ, نیشنل سیونگس اور انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہماری ترجیحات ہیں ریمیٹنسز, قرضے اور پرائیویٹائزیشن. تو بیسک چینج جب آپ کریں گے تو پاکستان کے صنعت کاروں میں صلاحیت ہے
کہ وہ کمپیٹ کر سکیں,
تیار کریں گے, اسکلڈ کریں گے, تو ہمارا پوٹینشیلٹی جو آج ہے وہ ہے 150 بلین ڈالر. ہم اس وقت 23 پر اٹکے ہیں, 23-24 پر. تو یہ خالی ٹریڈ پالیسی سے نہیں ہوگا, آپ کو بڑی پیمانے پر یہ جو فیوڈل کلچر پر مبنی پالیسیز ہیں, کرپشن ہے, اور طاقتور طبقوں کو مراد دینی ہے. پورا ملک 50 لاکھ آدمیوں کو مراد دینے پر چل رہا ہے, معیشت اور 20 کروڑ آدمیوں کو آپ نے اگنور کر دیا. دس از دا پرابلم. یہ کیسے چینج ہوگا؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے برطانیہ کی, اس نے یہ کہا بھائی پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے ٹیکسوں کی کم وصولی سے. تو جب ٹیکسوں کی کم وصولی بڑھائیں گے نہیں, تو تعلیم اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل اسکل کے لیے اور سبسڈی دینے کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے؟ چائنا نے 4,000 ارب ڈالر کی سبسڈی دی ہے ٹوٹل انرجی پر, ہم وڈرا کر رہے ہیں, یہ ہمارا ایشو.
ضیاء الحق صاحب, ایک منٹ میں آپ اب اس کو سم اپ کیجیے گا. اگر یہ جو بنیادی مسائل آپ نے اٹھائے ہیں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ لے لیے گئے ہیں, تو پھر پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے یا پاکستان کا ایکسپورٹر ہے, اس کے اندر کتنی استعداد یا صلاحیت ہے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ اس وقت جو ایک اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل یا گلوبل مارکیٹ کے اندر, وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا اور ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی وضاحت کر دی ہے, اس وقت سب سے بڑی جو چیز ہے, میں نے دیکھیے جس ملک میں امن و امان نہیں ہوگا, یہاں کی جو صورت میں چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, تو یہاں جو اس وقت جو ہم لوگ پریشان ہیں یہاں پہ آئے دن, دیکھیں ہم دن دہاڑے کہیں باہر نہیں نکل سکتے, یا جو جس ایریا میں ہم رہتے ہیں یا قبائل جس ایریا میں ہیں, یہاں پہ تو دیکھیں آدھے سے زیادہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کارخانے والے بند پڑے ہوئے ہیں. دوسرے ہمارے جتنے بھی جو اچھے جو سرمایہ کار تھے وہ یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں, کچھ لوگ یہاں سے پنجاب چلے گئے ہیں, کچھ کراچی چلے گئے ہیں, زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ بنگلہ دیش اور دبئی اور آگے پیچھے چلے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی, ہماری جو چیمبر ہے میں اس کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں, اور ہمارے یہاں دیکھیں المیہ تو یہ ہے
कि जब तक ये मुल्क में अमन अमान नहीं होगा, हमारे जो हमारी जो हुकूमत है इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, ये इसी तरीके से देखिए करप्शन का जो अभी हमारे स्वाधीन जो ये जिक्र किया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आए दिन यहाँ नैब मुख्तलिफ लोगों को पकड़ रही है, यहाँ बड़ी कोशिश हमारी हुकूमत सूबाई हुकूमत कर रही है,
लेकिन ये आपको ख्याल में नाकाफी है। मुझे माफी के साथ इसको कत कलामी करना होगी क्योंकि हम जा रहे हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान होंगे और वो रेडियो टी वी हमारा ये वो सेगमेंट है। आपका बेहद शुक्रिया और शायद हसन साहब आपके भी हम मशकूर हैं। प्रोग्राम जहरंग में वॉइस ऑफ अमेरिका से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब अपने सैटेलाइट व्यूअर को भी खुश आमदेद कहते हैं। हमारे रेडियो के लिसनर्स और रेडियो के सामीन पहले से हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले जिन मौजूदात पे बात करते आए हैं हम, वो उसका अहाता हम आपके सामने मुख्तसरन कर दें। हमने पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान, जिस पे गुज़श्ता रोज़े काला सतही इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने उसको चेयर किया, आर्मी चीफ मौजूद थे, चारों सूबों के वज़रा आला और दीगर मशीनरी वहाँ पर मौजूद थी। उस पस मंज़र में हमने देखा है कि इसका इतलाक पूरे मुल्क में किस हद तक हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद भी उससे मुतमिन नहीं थे, और इसी रेफरेंस में हमने इस बात का भी जायज़ा लिया है कि दहशत गर्द या दहशत गर्द नेटवर्क के खिलाफ एक्शन अपनी जगह पर, लेकिन इंतहा पसंदी फैलाने वाले, मुनाफरत फैलाने वाले, उनके खिलाफ एक्शन लेना कितना ज़रूरी है और इस वक्त तक किस हद तक एक्शन लिया गया है। अगले हिस्से में हमने बात की है पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए माहौल कैसा हो कि वो दुनिया के साथ या बाकी कंपटीटर्स के साथ वो कंपीट कर सकें, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स का बढ़ाना मुल्की मईशत की बहाली के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसके लिए हुकूमत को अपने तई क्या इकदाम करने चाहिए, इसका हमने एनालिसिस किया है। हमारा ये रेडियो एंड टीवी सेगमेंट, इसमें हम तीन डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। एक तो ये कि 14 बरस हो चुके हैं 9/11 के दहशतगर्द हमलों को, जायज़ा हम लेंगे कि आज भी अमेरिका की दाखली और खारजी पॉलिसियां वो कितनी ताबे या ज़ेर असर हैं उस दहशतगर्द वाक़े के, और इसी में हम अमेरिकी पॉलिटिक्स का सियासत का जायज़ा लेंगे। प्राइमरीज़ का अभी इनिशियल मरहला है जिसमें दोनों सियासी जमातों की तरफ से उनके जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनके दरमियान दौड़ नज़र आ रही है, और इस वक्त जो नायब सदर हैं जो बाइडन, उनके ऊपर भी बाज़ हलकों से दबाव बढ़ रहा है कि वो इस दौड़ के अंदर बाकायदा तौर पे शरीक हों। और इसी हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें हम जायज़ा लेंगे कि अमरीकी सैनेट उसकी जानब से ईरान का जो मुआहदा हुआ आलमी ताकतों के साथ उसको मुस्तरद करने के लिए जो करारदाद पेश की गई वो कामयाब ना हो सकी, पास ना हो सकी। सदर बराक ओबामा की एक अहम सियासी कामयाबी ख्याल किया जा रहा है, और यह समझा जा रहा है कि अब इस राह में बज़ाहिर यह लगता है कि प्रेसिडेंट के सामने कोई रुकावटें नहीं हैं। ये हमारे मौजूदात हैं जिसमें हम बात करेंगे, और इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं मोहसिन ज़हीर साहब, न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वाशिंगटन से अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट हैं और इंग्लिश डेली पाकिस्तान टुडे के लिए लिखते हैं। और मुईद यूसुफ साहब, साउथ एशिया एडवाइज़र, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उनके साथ कुछ देर पहले हमने बात की है, तो उनका जो रिकॉर्डेड वर्जन है इन दोनों इश्यूज़ पे वो भी हम आपको सुनवाएंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और खैर मकदम, मोहसिन ज़हीर साहब, 9/11 2001 दहशतगर्द हमला था, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हो चुकी। मुबसरीन यह कहते हैं कि जी दुनिया को जब अब एनालाइज़ करना होगा तो ये देखना होगा कि दुनिया बिफ़ोर 9/11 एंड आफ्टर 9/11 और दुनिया पे, और ख़ास तौर पर फिर अमरीकी पॉलिसी और उसकी खारजा पॉलिसी, उसकी टोटली डायमेंशंस जो हैं वो तब्दील हुई हैं, हम उस तफसील में नहीं जाते। आज 14 बरस बाद हम जानना चाहेंगे, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, कि आज अमरीका की पॉलिसियों पे कितना असर है इन इस 9/11 के दहशतगर्द हमलों का, या उससे आज़ाद होती हुई नज़र आती हैं। बताया गया है कि मोहसिन ज़हीर हमारे साथ मौजूद नहीं है। अली इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, यही सवाल आपसे, आप इस सवाल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बताया गया कि मोहसिन ज़हीर साहब से भी हमारा रابطہ हो गया। मोहसिन साहब, मैंने एक बड़ा एक तफसीली और एक तमीद बांध दी है, मैं जानना ये चाहूँगा कि 9/11 दहशतगर्द हमलों को 14 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, आज न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पे पहले तो थोड़ा एलेबोरेट करें कि वहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है, और कोशिश ये भी की जाती रही है, बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत शौरी तौर पे इसको अब थोड़ा डाउन प्ले भी कर रही है 9/11 के अटैक को, कि लोगों को या उनकी नफसियात को उससे बाहर रखा जाए, लेकिन हमारा सवाल ये था कि अमेरिका की अपनी दाखली और खारजी पॉलिसियां 9/11 के दहशतगर्द हमले से किस हद तक निकलती हुई नज़र आती हैं।
حسب روایت جو ہے وہ 9/11 کی جو اینیورسری ہے
جی
اس کو بڑی ایک عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا گیا اور اس وقت منایا جا رہا ہے, اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر جہاں پر جو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا وہاں پر تقریب منعقد ہوئی, اور وہاں پر اس حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان کے لواحقین بڑی تعداد میں شریک ہوئے, اور ایک روایتی انداز میں جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ان کے نام پڑھے گئے, اور اسی طرح لوگ پھول لے کر آئے, اور بڑے جذباتی مناظر نیو یارک میں آج تھے. اسی طرح جو نیو یارک اسٹیٹ ہے اس میں گورنر اینڈرو کومو جو ہے ان کی ہدایت پر تمام اسٹیٹ کی بلڈنگز پر جو پرچم جو ہے وہ سر نبو رہے.
جی جی.
تو دوسری بات جو ڈاؤن پلے کرنے والے کی بات ہے, جہاں پتہ نہیں امریکی کی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے دانستہ طور پر ڈاؤن پلے کیا جا رہا یا نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی جو معاملہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ جیسے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں, اسی طرح بہت ساری یادیں جو ہیں وہ بھی کچھ پرانی ہو جاتی ہیں. جو لوگ متاثر ہیں ان کے لیے یقیناً یہ دن جو ہے وہ ایک بہت جذباتی دن ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت جذباتی یادیں وابستہ ہیں, لیکن جو مناظر لوگ جب آج ٹی وی پر دیکھتے تو ایک دفعہ پھر وہ ریکال ان کو چیزیں ہوتی ہیں کہ امریکہ میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا اور اس میں بڑی تعداد میں یہ چیزیں ہوئیں. اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے ایک بڑے روایتی انداز میں اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کیا, اپنے ایک ریزالو کا بھی اظہار کیا, جو بڑے بڑے اہم لوگ تھے انہوں نے اپنے میسیجز دیے. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے سوال کا, جو انٹرنلی اور ایکسٹرنل جو اس کے جو اثرات سے امریکہ کس حد تک باہر آ رہا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ میں جیسے آج نیو یارک میں جو اینیورسری ہوئی اس میں پولیس کمشنر جو ہے نیو یارک کے مسٹر بریٹن وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے آج واضح انداز میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ آج بھی نیو یارک کو ایک خطرہ موجود ہے القاعدہ سے, آئسس سے, اور وہ ریڈیکل جو ایلیمنٹس جو ہیں جو جو نفرت رکھتے ہیں یا اپنے مختلف عزائم رکھتے ہیں, اور ہم اس سے نہ صرف باخبر ہیں بلکہ اس سلسلے میں جس حد تک بھی ممکن ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ادا کر رہے ہیں. تو وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ہمیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو امریکہ کی داخلی سلامتی جو ہے اس کو خارجی طور پر جو خطرات ہیں اس حوالے سے جو امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ کھلے الفاظ میں بات کرتے ہیں, اور وہ کوئی ایسی اچھی روزی پکچر کبھی بھی نہیں پینٹ کی. اور آج بھی جو پولیس کمشنر کے کمنٹس ہیں جو انہوں نے سی این این سے بات کی میں صبح سن رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا نمبر ایک. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جو ادارے ہیں وہ الرٹ بھی ہیں, اور وہ عوام کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا اس سلسلے میں پریپیئر رہنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
جی علی عمران صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود ہیں, اور واشنگٹن میں آج اسی 9/11 کی آبزرونس کے حوالے سے جو ہم نے ایک تقریب دیکھی وائٹ ہاؤس کے اندر, پریزیڈنٹ باراک اوباما نے, ان کی اہلیہ خاتون ایول مشیل اوباما نے, انہوں نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی ان تمام افراد کے لیے جو 9/11 کے دہشت گرد حملوں میں خواب و پینسلوینیا کے اندر یا واشنگٹن کے اندر یا نیو یارک کے اندر ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں, ان کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. علی عمران صاحب آپ یہ بتائیے گا, کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دنیا ٹوٹلی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, امریکہ کے اندر اس کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کا آپریشن اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. آج جس وقت یہ دن منایا جا رہا ہے, 14 برس مکمل ہو چکے ہیں, ملکی سیاست وہ بھی اپنے عروج پہ سنس میں ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہی ہیں, صدارتی انتخابات ہیں, تو آئندہ صدارتی انتخابات پہ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے یا ایشو ہے وہ کتنا ڈومینیٹ کرے گا ایک بات, اور یہ کہ آج 14 برس کے بعد کیا واقعتاً 9/11 کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے, کیا اس کے اثرات سے یا اس کے ٹراما سے قوم نکل چکی ہے؟
سوال کے حصے کا میں پہلے جواب دینا چاہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکی قوم پوری طرح سے اس ٹراما سے نکل سکی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ December 7, 1942 میں جب امریکہ میں پرل ہاربر پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں شرکت کی, اور پھر قوموں کی زندگی میں یہ جو قومی سلامتی کے خاص طور پہ معاملات ہیں ان کو ایک زندہ رکھا جاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ کا پہلا سوال جو ہے کہ ایک 9/11 ایک ریفرنس پوائنٹ بن گیا کہ 9/11 سے پہلے کی دنیا یہ تھی اور دوسری دنیا یہ. لیکن گریجولی یہ بھی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کا ایک تناظر اور اس کا ایک تناظر دونوں تبدیل ہو رہے ہیں. اب آج کل جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ایک تو مشرق وسطی میں جو ہاٹ اسپاٹس ہیں وہ ہیں نمبر ون. نمبر ٹو اگر امریکی جو اگلے سال کا الیکشن ہے صدارتی اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایران کی جو نیوکلیئر ڈیل ہے یہ بھی ایک ہاٹ ایشو بن گیا.
صحیح.
تو اب اس وقت جو امیڈیٹ کنسرن تھا آج سے 14 برس پہلے جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو افغانستان پہ ساری توجہ مرکوز تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا.
صحیح.
اس کے بعد نہ صرف جو آئی آف ٹارگٹ جو تھا اس سے نظر ہٹ گئی اور اس سے ریسورسز بھی ڈائیورٹ کرنے پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دہشت گردی سے نمٹنا ہے اس کا بہت کم ایک جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ہائٹنڈ اویئرنیس جو ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو اس کی روٹ کازز ہیں
جی وہ ابھی بھی موجود ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیزیں ٹرانسفارم ہوئی ہیں. جیسے پریزیڈنٹ باراک اوباما ان کی ایڈمنسٹریشن ایون پچھلی ایڈمنسٹریشن یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ القاعدہ کو بہت نقصان پہنچایا گیا جو اس کی ایک طرح سے ڈیزائنر تھی اس 9/11 کے حملے کی. لیکن اب داعش کی صورت میں ایک نیا خطرہ موجود ہے جن وجوہات کا آپ نے تذکرہ کیا وہ انہیں کو ایکسپلائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ جو آئندہ پریزیڈینشیل الیکشن کیمپین ہونے جا رہی ہے اس میں انٹرنل سیکیورٹی کتنا بڑا ایشو ہوگا اور یہ داعش کتنا چیلنج دے سکتی ہے اور کیا پریزیڈنٹ باراک اوباما یا ان کی انتظامیہ وہ یہ کہنا چاہیے کہ اس بات کو کیش کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا, دیٹ مینس کہ ان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں کتنے فعال ہیں.
جی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو القاعدہ تھی اب تک اگر ہم براڈلی دیکھیں اسپیسیفک بھی دیکھیں تو وہ ایک واحد نظریاتی بڑے پیمانے پہ ایک عسکری گروپ کی صورت میں اور دہشت گرد گروپ کی صورت میں سامنے آیا. اب جہاں تک داعش یا آئی ایس آئی ایس کا تعلق ہے تو یہ ایک اس کی وجوہات اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں اور خاص طور پہ عراق جو ہے اس کی وجہ سے عراق جنگ کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس پہ بہت بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عراق میں جو پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ ہوئی جو کہ پولیٹیکل ایک پوری کمیونٹی کو پولیٹیکل آؤٹ کاسٹ بنا لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر جو مالکی کے دور میں وہاں پہ ایک انہوں نے اپنی قوم کا اہم ترین وقت اس طرح ضائع کیا کہ پولیٹیکل افینٹی اور پولیٹیکل پولر اس کے بجائے پولیٹیکل پولرائزیشن وہاں پہ ہوگی. تو اس ریئیکشن میں یہ کمیونٹیز کے لیول پہ اب ہم شام اور عراق میں جو دیکھ رہے ہیں یہ کمیونٹیز کے لیول پہ اور بڑے پیمانے پہ سول وار یا ملیٹنسی اسے ہم براڈلی کہہ سکتے ہیں اس میں دہشت گردی کا بھی یقیناً لازمی عنصر شامل ہے. تو جہاں تک امریکہ کی اندرونی سلامتی کا تعلق ہے تو داعش اور آئی ایس آئی ایس میں بہت سارے مغربی امریکی یورپی نوجوان مسلم جو ہیں وہ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے. تو اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو امریکہ اس پہ گہری نظر رکھے گا اور امریکہ نے ابھی
یعنی اگرچہ اس میں مختلف کمیونٹیز اور سب لوگ ہیں. محسن ظہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی 9/11 کے پس منظر میں جو ہوم گرون ٹیررزم ہے یا اس کی جو تھریٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, ایجنسیوں کا اس پہ جانے فوکس بھی ہے. اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ اسپیشلی جو دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اور خاص طور پہ مسلم دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنی پروفائلنگ میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا ہے یا اب بھی ہے؟
جی دیکھیں جو ہوم گرون دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کو ہمیشہ ایک کنسرن رہا ہے اور اس سلسلے میں پچھلے 10-12 سالوں میں مختلف واقعات بھی ہوئے, گرفتاریاں بھی ہوئیں, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسرن پیدا ہوا تھا سب سے پہلے 9/11 کے بعد.
جی
اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کنسرن سامنے آیا. اب تیسری بار داعش کے حوالے سے جو ہے ایک بار پھر یہ کنسرن سامنے آیا اور اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ان تمام اس 12-13 سال کے جو دور ہے اس دوران جو مسلم امریکن کمیونٹی ہے اس کو ان کی جو پروفائلنگ ہے اس حوالے سے اس کمیونٹی کو بھی ایک ہمیشہ سے تشویش رہی. آپ کو معلوم ہے کہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک باقاعدہ پروگرام تھا جس میں جو فیتھ بیسڈ گروپ تھے یا ادارے تھے یا مختلف تنظیمیں تھیں ان کی جو ہے پروفائلنگ کی جاتی تھی, ان کی سرویلنس کی جاتی تھی. اور 2 سال پہلے جو نیو یارک سٹی کے جو نئے میئر آئے ہیں انہوں نے پھر یہ پروگرام اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ جو یونٹ ہے اس کو بند کیا. اسی طرح جو مسلم امریکن کمیونٹی کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ بڑی شدت سے اپنے اس کنسرن کو مختلف فورمز پر پچھلے سالوں سے اٹھاتی رہی ہیں اور ابھی تک وہ اٹھا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک موقف یہ ہے کہ جو پروفائلنگ کی بجائے اگر ایک لائن آف کمیونیکیشن اوپن کی جائے ان کمیونٹیز کے درمیان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تو جو مقاصد ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو. لوگوں کو بجائے ایک اداروں سے خوف زدہ کرنے کے یا ہر وقت وہ فیئر کا شکار رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں, اگر وہ لوگ ایک آپس میں کمیونیکیٹ اچھا کرتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ ایک جھجک ختم ہوگی, ایک خوف ختم ہوگا, لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی لیڈز مل سکتی, زیادہ اچھی مدد مل سکتی, یہ طریقہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اداروں کا ایک طریقہ کار ہے اور جو کمیونٹیز کے درمیان جو تشویش ہے اس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک کمی ضرور آئی ہے لیکن ابھی بھی تشویش موجود ہے اور اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ دونوں طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیے جاتے رہنے چاہیے اور بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ مل کر اگر کام کریں گے
تو اس میں بہتری کے انکار آ جا رہے ہیں. جی اب ہم تھوڑا سا ڈائریکٹ اس پالیٹکس پہ آتے ہیں, پھر ایک چند سیکنڈ کی بریک کے بعد ہم جائیں گے اور ایران ڈیل کا ایشو اس میں ہم بات کریں گے. محسن ظہیر صاحب, یہ بتائیے گا پولیٹیکل کیمپین ابھی تو اگرچہ بہت ابتدائی مراحل میں ہیں لیکن ہلری کلنٹن صاحبہ کا ای میل کا اسکینڈل ہو جس پہ ان کو ٹف ٹائمس کا سامنا ہے, مشکل کا سامنا ہے, یا دوسری طرف ریپبلکنز ان کی ریٹنگ خاص طور پہ ان کے کینڈیڈیٹس کی اس میں بہتری کے آثار ہوں, اس پس منظر میں جو بائیڈن کا جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کیمپین میں آنا ڈیموکریٹس کے لیے کتنا ضروری ہے اور ان کی جو ایک نظر آ رہی ہے بظاہر جو تذبذب ہے یا وہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ یقینی کوئی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں, ممکنہ طور پہ وہ کیا ڈیسیشن لیں گی اور کتنا ضروری ہوگا ڈیموکریٹس کے لیے ان کا اس کیمپین میں ہونا؟
دیکھیں ڈیموکریٹس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس پر کنٹرول انہی کا رہے. تیسری ٹرم جب ایک دو ٹرم ایک پارٹی یا پریزیڈنٹ پوری کرتا ہے تو تھرڈ ٹرم کا جو الیکشن ہوتا ہے اس پارٹی کے لیے ایک بہت مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے. ڈیموکریٹس کی پچھلے کنگریشنل الیکشن میں جو شکست ہوئی آپ کو پتا ہے کانگریس میں ایوان نمائندگان میں انہوں نے جو سیٹیں پہلے لوز تھیں مزید انہوں نے لوز کی اور اسی طرح سینٹ میں لوز کی. اس کے بعد اگر یہ ڈاؤن فال ان کا جاری رہا تو وائٹ ہاؤس بھی اگر ان کے کنٹرول سے نکلتا ہے تو یہ ڈیموکریٹس کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو لہٰذا ڈیموکریٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایسی چوائس رکھیں کہ جس کو کی کامیابی کے زیادہ امکان ہو.
تو جو بائیڈن کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کے انسرٹنٹی ان کی جو نامینیشن کے حوالے سے ہے یا ایون اس دوڑ میں شامل ہونے کے حوالے سے ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ابھی انسرٹینٹی نہیں ہے, وہ ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ رائٹ ٹائم جو ہے اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں وہ آ جائے گا اور اس وقت تک وہ اعلان کر دیں گے. جو بائیڈن جو آلموسٹ 72 سے زیادہ ان کی اس وقت عمر ہے اور آپ کو معلوم ہے ان کے جوان سال بیٹے جو ہیں وہ بھی پچھلے سال کینسر کی وجہ سے, اسی کا غالباً
وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ ایموشنلی ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے 2016 کی کیمپین اس میں جانا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ان کے لیے جو انسرٹینٹی نہیں ہے وہ رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی الیکشن میں بڑا وقت پڑا ہے.
عمران کوئکلی آپ کے پاس دو منٹ ہیں پھر ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں گے, انسرٹینٹی یا کسی خاص وقت کا ایک سینئر یا سیزن پولیٹیشن ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن؟
بالکل بالکل صحیح.
دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جوزف بائیڈن کی ایک بہت ہی لانگ اسٹینڈنگ ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ڈیموکریٹک پارٹی انہیں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی انہیں ایک اچھا کینڈیڈیٹ سمجھتی ہے. اب دوسری طرف ہلری کلنٹن جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں ان کو ای میلس کا جو پرائیویٹ سرور یوز کیا انہوں نے اس کا ایشو چل رہا ہے اس پہ بھی انگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جوزف بائیڈن پھر آج جو کل انہوں نے لیٹسٹ ایک انٹرویو دیا ہے اس میں ایک ان کا جو ہیومن اینگل ہے ایک وہ جو لوگوں کے ساتھ ان کی ایمپتھی ہے وہ ریزونیٹ کرتی ہے یہاں پہ امریکن سوسائٹی میں بہت زیادہ ان کی لائف کی سٹوری جو ہے اور جس طریقے سے وہ لانگ ان کی کمٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اور ان کے بیٹے نے بھی اس بات کا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ الیکشن شاید لڑیں یہ بھی ایک بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہ ڈیموکریٹک پارٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور کہ ابھی آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا حالات بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ایران کے معاملے پہ جو قرارداد پیش کی گئی کانگریس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں انجم ہرل گل اور گل رخ ان کے ساتھ موجود ہیں. بات ہم کریں گے ایران کے جوہری معاہدے کے خلاف کانگریس میں سینٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کو پریزیڈنٹ باراک اوباما کے لیے ایک انیشلی ایک بڑی سیاسی کامیابی بھی خیال کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایران کا جوہری معاہدہ اس حوالے سے بہرحال بہت ساری غیر یقینی صورتحال کا شکار ضرور تھا کہ آیا امریکی کانگریس اس کو رول آؤٹ کر سکتی ہے. اگرچہ پریزیڈنٹ اس کے خلاف اگر ایسی اس کو رول آؤٹ کر بھی دیا جاتا تو اس کے خلاف وہ اس کو ویٹو کرنے کی کا عندیہ ظاہر کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک پولیٹیکلی ایک بڑا سمجھا جا رہا تھا کہ رکاوٹ آ سکتی ہے پریزیڈنٹ کے پلان میں اور ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری پروگرام پہ عالمی معاہدے میں. عمران, آپ کا انالیسس کیا ہے, کیا واقعتاً اب اس کو سمجھا جائے کہ پریزیڈنٹ کے لیے یہ ایک گو ہیڈ کال ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ صدر اوباما کی اگر ہم فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران کا جو جوہری معاملہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے, دیکھیں نہ صرف صدر اوباما نے بلکہ جو ان سے پہلے بش ایڈمنسٹریشن تھی اس نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس کو پیسفل طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی جو اب صدر اوباما کے کیونکہ اگلے سال آخری ان کا ہے تو لیگیسی کے حوالے سے ایک یہ ان کی چند بڑی بڑی کامیابیوں میں گنی جائے گی کہ انہوں نے ایران کا جوہری معاملہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن ہوتا اس کو ٹیبل پہ حل کیا اور ایران کو روکا کہ وہ 10-15 سال تک آئندہ انریچمنٹ کی طرف نہ جا سکے. تو اس کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں, لیکن ایران کا جو معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے انٹرنل جو ڈیبیٹس ہیں خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اور آگے الیکشن جو آ رہے ہیں تو یہ ایک جاری رہے گا, اس پہ بحث مباحثہ تو ہوتا رہے گا.
صحیح جی محسن صاحب, آپ کے پاس محسن ظہیر صاحب 1 سے 1.5 منٹ ہے, آپ اس پہ اپنا انالیسس دیجیے گا. یہ جو پیش رفت یہاں پہ کانگریس میں سینٹ کے اندر ہوئی, آپ کا انالیسس کیا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے اور اسپیشلی جو سیکرٹری کیری ہیں ان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے, پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ریپبلکن جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی, اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی, اس کو سست کرنے کی کوشش کی اور ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ اس میں ناکام رہی. اسی طرح امریکہ میں جو امریکہ اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی ہے اس نے 30 ملین سے زیادہ جو ہے اس معاملے پر ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اور لابنگ کے ذریعے خرچ کیے اور ایک خطیر رقم خرچ کی, وہ کوششیں بھی ناکام رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران اور امریکہ کا جو معاملہ تھا گزشتہ 40 سال سے وہ لوگ اب اس نتیجے پر پہنچے اور پالیسی ساز اور قانون ساز بھی اب اس بات پر ہیں کہ اب یہ جو دوسرا آپشن ہے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے انہوں نے اس کو زیادہ پریفر کیا ہے. اور لیکن میں ایک بات یہ بتاؤں کہ ایران کے ساتھ صرف نیوکلیئر کے معاملے پر جو ہے امریکہ کے معاملات اختلافات نہیں ہیں, ایران کا
اور بہت سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں
اور جو خطے میں اس کا ایک جو معاملات ہیں ریجنل کانفلکٹس کے حوالے سے اس میں بھی امریکہ کو اختلافات ہیں. تو ایٹمی مسئلے پر تو ان کے معاملات حل ہو گئے, لیکن جو باقی دو معاملات ہیں اس پر امریکہ کا ایران پر بدستور جو ہے وہ
اختلاف جو ہے وہ برقرار ہے,
دباؤ رہے گا. لیکن یہ ہے کہ معاملات ایک مذاکرات کی ٹیبل پر اب آگے بڑھیں گے اور امید رکھنی چاہیے کہ اس کی ایک اچھی پیش رفت ہوگی اور اچھے نتائج برآمد ہو گئے. اور صدر اوباما کی جو لیگیسی ہے اس میں یہ جو معاہدہ ہے اس کو ایک بڑے تاریخی الفاظ میں لوگ یاد کریں گے اور لکھیں گے.
بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, نیو یارک بیسڈ جرنلسٹ انالسٹ ہمارے ساتھ تھے. علی عمران صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ انالسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, انہی دونوں ڈیولپمنٹس پہ ہم نے بات کی ہے محید یوسف صاحب سے, ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ وابستہ ہیں, ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ایڈوائزر ہیں, ان کا ہم نے انالیسز لیا ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی محید یوسف صاحب، ان سے کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو ہی پری ریکارڈڈ یہ انٹرویو ہے جس میں ہم نے ان سے معلوم کیا ہے ان دونوں ڈیولپمنٹس پہ، ایک تو 14th اینیورسری 9/11 کی اور ساتھ ساتھ یہ یو این ایران کے اوپر جو قرارداد ریپبلکنز کی اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، دونوں ایشوز پہ آئیے محید یوسف کا انالیسس سنتے ہیں۔ محید یوسف بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج 9/11 11 سپٹمبر اور 2001 کا دہشت گرد حملہ آپ کے سامنے ہے، 14 برس اس کو ہو چکے ہیں۔ ایک بنیادی سوال کرنا چاہوں گا کہ ان 14 برسوں کے بعد، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، لیکن یہ کہ اب انٹرنلی اب امریکہ کے اندر پالیٹکس کا سیزن بھی ہے، امریکہ کی سیاست، اس کی داخلہ اور خارجہ پالیسی 9/11 کے اثرات سے کتنی باہر نکلی ہے یا نکل چکی ہے ان 14 برسوں میں؟
وقت تو بہرحال گزرا ہے، لیکن جو باہر نکلنے والا معاملہ ہے وہ میرے نزدیک ابھی نہیں ہوا، اور اس میں بہت وقت لگے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس خطرے کو، جس دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 9/11 کے بعد سے، جس دشمن نے حملہ کیا امریکہ پہ، وہ دشمن کسی نہ کسی روپ میں قائم ہے، اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں اس نے اپنا مضبوطی کا بھی ثبوت دیا ہے، اور وہاں پہ ہتے انسانوں کو، خواب و مسلمان ہو خواب و مسلمان نہ ہو، ان کو مار بھی رہا ہے، اور زیادہ بربریت سے مار رہا ہے۔ اب آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ
داعش
والا معاملہ، اس سے القاعدہ اور بہت سے گروہ افریقہ میں، سلام شباب یا بوکو ہے، تو ہر طرف یہ لگتا ہے کہ کینسر کی طرح یہ مرض پھیل رہا ہے۔ اب اس میں بہت سی پالیسی کی دنیا کی ہیں، بہت سے اور مسائل ہیں، ان ترقی پذیر ممالک میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ افسوس سے کہنا پڑے گا کہ 14 سال میں دنیا کی طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کے اس دہشت گردی کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی، ابھی یہ مرحلہ بہت دور تک جائے گا، اور میرے نزدیک ابھی بہت سا کام باقی ہے، اس لیے اس میں سے نکلنا مجھے تو ابھی بالکل ممکن نظر نہیں آتا، بلکہ شاید بہت سی ممالک کی پالیسیز اب پری آکیوپائیڈ ہیں اس خطرے سے۔
آپ درست کہہ رہے ہیں، داعش ایک بڑا فینومینا ہے، امریکہ اور دیگر جو عالمی قیادت ہے وہ اس بارے میں ضرور سوچ رہی ہے اور فکر مند ہے، لیکن کیا ان الیکشنز میں، اب چونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہاں پہ ڈیموکریٹس کی ہے، کیا وہ اس بات کو سیل کر سکتے ہیں اور لوگ اس کو بائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ پچھلے 8 برسوں میں خاص طور پہ امریکہ پہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہیں ہوا، القاعدہ ڈسمینٹل کی ہے، اس کے سربراہ کو مارا جا چکا ہے، اس کی قیادت تیتر بتر ہے، کیا اس چیز کو وہ سیل کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں بات درست ہے، یہ ہوا ہے، اس میں کوئی بالکل کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن میں پھر اندرونی سیاست سے ہٹ کے اگر بات کروں تو یہ معاملہ صرف سیاست یا امریکہ کا اس طرح نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو ممالک آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں، اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی صحیح مثبت جواب نہیں آیا کہ ان گروہوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ بہت سی ترکیبیں استعمال بھی کی گئیں، بہت سے حربے بھی استعمال کیے گئے، کچھ کام آئے، عراق میں ہم نے دیکھا پہلے بہت سی کامیابیاں بھی ہوئیں، کچھ جگہ بالکل نہیں ہوئی، تو مجھے لگتا ہے ابھی تک کوئی ایسا گیم پلان نہیں ہے دنیا کے پاس، اور شاید کبھی ہو بھی نہ، اور ہر گروپ کو ہر کانٹیکس میں فرق طرح ڈیل کرنا پڑے، تو اندرونی طور پہ تو شاید یہ بات ہو بھی جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بنیادی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی یہ بہت ہی مسئلہ جو ہے یہ ابھی بڑھے گا کم ہونے سے پہلے میرے نزدیک۔
دوسری ڈیولپمنٹ پہ آپ کا نقطہ نظر چاہوں گا، امریکی کانگریس، وہاں پہ ریپبلکنز کی طرف سے جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ہوا اس کے خلاف قرارداد جو پیش کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما کی، اور کیا اس کو اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے گرین سگنل ہے کہ وہ اس معاہدے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں حتمی شکل اور اپروول کے لیے؟
دیکھیے، مجھے حیرانگی نہیں ہوئی اس بات سے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ کیپٹل انویسٹ ہوا ہے، ایک سمت میں بات گئی ہے، اور ظاہری بات ہے اس پہ نکتہ چینی بہت ہے، اور یہ نکتہ چینی چلتی رہے گی، ختم نہیں ہونے والی جس طرح جیسے جیسے سیاسی موسم اور گرم ہوگا، لیکن بہرحال میرے نزدیک اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیل رک جائے گی، اس میں بہت سے ابھی مرحل اور طے پانے ہیں، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوں گے، لیکن میرے نزدیک کم از کم یہ جس طرف اب جس رفتار سے اور جس سمت میں یہ گاڑی چل پڑی ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ رکنے والی ہے اس وقت.
بہت شکریہ محید یوسف, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ایرل گل اور ان کے ساتھ گل رخ موجود ہیں, اور انجینئرز میں جیکسن وڈس اور سلمان ترولی ہمارے ساتھ ہیں. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.